السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ العنکبوت سے مطالعہ شروع کریں گے. 20ویں پارے کے آخر میں سورۃ العنکبوت کا آغاز ہے. سورۃ کا نمبر ہے 29. 20واں پارہ 29 سے سورۃ سورۃ العنکبوت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. سورۃ العنکبوت, عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. اس سورت میں آگے چل کر ذکر آئے گا, بات کریں گے اس میں انشاءاللہ. سن 5 نبوی میں آغاز وحی کے 5ویں برس اس سورت کا نزول ہے, اور یہ مشکلات کا دور ہے اہل ایمان کے لیے. اسی دور میں ہجرت حبشہ کا معاملہ ہوا, جب مسلمانوں پر ظلم و ستم اور جسمانی تشدد کے بہت سارے معاملات اور پہاڑ توڑ دیے گئے. تو اس کے لیے مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی اور ہدایات اس مقام پر عطا کی گئی ہیں. پہلے رکوع میں یہی موضوع ہوگا, پھر 3 رکوعوں میں سابقہ رسولوں کا ذکر آئے گا, پھر 21ویں پارے کا آغاز ہوگا, پھر دور مشکلات کے لیے رہنمائی عطا کی گئی, اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, یہ حروف مقطعات, ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. ہر دور میں ایمان والوں کی آزمائش ہوئی, تمہاری بھی ہوگی, کہیں کم یا کہیں زیادہ ہوگی ضرور. تو لوگوں کو چھوڑنا دیا جائے گا کلمے کے اعلان پر اور ایمان کے دعوے پر, بلکہ ان کو امتحانات سے گزارا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا, تو ضرور اللہ ظاہر فرمائے گا ان لوگوں کو جو سچے ہوئے, اور انہیں بھی اللہ ظاہر فرما دے گا جو جھوٹے ہیں. حق و باطل کا فیصلہ ہوگا, کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا. بدلتے حالات میں امتحانات لیے جائیں گے, آزمائشیں آئیں گی, تب پتہ چلے گا کون کھرا اور کون کھوٹا ہے. ام حسیب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. جو لوگ برے کام کرتے ہیں, کیا انہوں نے گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ سا ما یحکمون, برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ, جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو, فإن اجل اللہ لآت, بے شک اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے. اہل ایمان کے لیے تسلی, تم اللہ کے لیے محنت کرو, تم اللہ کے لیے جی رہے ہو, تمہاری محنتیں اللہ کے خاطر ہیں, تو قیامت برپا ہوگی, تمہاری محنتوں کا بہترین صلہ تمہیں عطا ہوگا, اس کا تم ایمان رکھو, یقین رکھو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا, علم رکھنے والا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, اور جو محنت کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. تم نیکی کر رہے ہو, دین پر عمل کر رہے ہو, دین کی دعوت دے رہے ہو, دین کی محنت کر رہے ہو, اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہو, اس کا فائدہ تمہیں ہوگا, اللہ کو فائدہ نہیں. اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. مراد ہے کہ ہر بندہ مومن کو یہ بات طے کر لینی چاہیے, جو عمل کر رہا ہوں ہو اس میں اللہ کی رضا, ایک فائدہ میرا ہے. دو, تیسری بات, نہ لوگوں پر اظہار کرنے کی ضرورت ہے, نہ لوگوں سے کوئی توقع رکھنے کی ضرورت ہے. تو جو محنت کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے, تمہاری ان محنتوں کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے. بدلتے حالات میں کچھ مشقت آتی ہے دین کے تقاضوں پر عمل میں, تو پھر آدمی کہتا ہے بڑا بھاری روزہ تھا لیکن بہرحال میں نے رکھا. وہ بھائی سب نے رکھا ہے, آپ نے کوئی کمال کیا کیا؟ میں تو رات کو 2-2 بجے تک تراویح میں بیٹھ رہا ہوں, تو بھائی سینکڑوں لوگ ماشاءاللہ پورے کراچی میں بیٹھ رہے ہیں، ہزاروں بیٹھ رہے ہیں، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دکھاوے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم ضرور ان کے اعمال جو بہترین اعمال ہیں ان کے مطابق ان کو بدلہ عطا کریں گے. یہ بھی ترجمہ بڑا قیمتی ہے، بدلہ عطا کریں گے ان کے بہترین اعمال کی نسبت سے. اعمال تو بہت سارے مگر کچھ ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے، ان بہترین اعمال کی نسبت سے سارے اعمال کا اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ. اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا، بعض صحابہ کرام کو ان کے والدین مشرک تھے، اور ماں باپ نے جو بھوک ہڑتال کرنا شروع کر دی، ماں باپ نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ تم کلمہ توحید کو چھوڑ دو، ایسے میں کیا کرے؟ ہدایت عطا ہوئی، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا. ہاں، وان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر وہ تم پر زور ڈالے، ویسے لفظ جہاد، تم سے اگر وہ جہاد کرے، ابھی قتال و جنگ تو نہیں، زور ڈالنا، اگر ماں باپ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ فرمارے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کی بات نہ ماننا. پہلی بات، شرک کے لیے کوئی علم کوئی دلیل انسان کے پاس نہیں. دوسری بات، ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر ان کا تقاضا، ان کا حق، ان کا مطالبہ، ان کا حکم اللہ کے مطالبے، اللہ کے حق سے، اللہ کے تقاضے سے ٹکرائے گا، تو پھر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی. فلا تطعہما، تو پھر ان کی بات نہ ماننا. ہاں، الیہ مرجعکم پہ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوٹ کر تو پھر آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے. اور سورہ لقمان میں وہ آیت میرے ذہن میں سوکھ آ رہی تھی تو میں پریشان ہو گیا، وہ حصہ کہاں چلا گیا. سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں تو دنیا کا حق خدمت ادا کر لینا، دنیا میں بھلا سلوک کرنا، مگر جہاں ان کی بات اللہ کی بات سے ٹکرائے گی تو نہ ماننا. اب یہ تو ہوا مشرک ماں باپ کا معاملہ. مسلمان ماں باپ اگر وہ کوئی خدا نہ خواستہ دین کے خلاف مطالبہ کرے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. الیہ مرجعکم، پہ تمہیں میری طرف لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم اعمال کرتے تھے. سعد بن ابی وقاص، مشہور صحابی رضی اللہ عنہ، فاتح ایران بھی ہیں، ان کی والدہ مشرکہ تھی، اس نے بھوک ہڑتال کر دی کہ میں کچھ کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، تو جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ چھوڑے. اللہ نے یہ آیت عطا فرما دی کہ بہرحال ماں باپ کا حق بجائے، لیکن اللہ کا حق ماں باپ کے حق سے سب کے حق سے بڑھ کر ہے. تو ماں سے بھی کہہ دیا، تو جیسی 70 مائیں، کیا ہزاروں مائیں، یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں، ہزاروں مائیں قربان ہیں محمد رسول اللہ کے دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اے ماں تو بھوک ہڑتال کرتی تو کرتی رہے. دوسرے واقعات میں ذکر آتا ہے، بعض صحابی نے دوسرے ایک صحابی کو کہا کہ بھائی تمہاری ماں کو جب بھوک لگے گی تو کھانا کھائی لے گی، آخر کب تک برداشت کرے گی؟ تم نے حق کو نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ اصولی بات ماں باپ کو بھی جان لینی چاہیے. اگر ماں باپ کا کوئی شریعت کے خلاف تقاضا ہے تو اولاد پر کوئی ضروری نہیں کہ ان کی بات کو مانے، بلکہ اولاد پر لازم یہ ہے کہ ان کی بات کو نہ مانے اور اللہ کے دین کے اور شریعت کے حکم پر عمل کریں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ضرور ہم انہیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے. اب کوئی ماں باپ کو چھوڑے گا، کوئی بہن کو چھوڑے گا، کوئی بھائی کو چھوڑے گا، اگر یہ تمہیں چھوڑنا پڑ رہا ہے کچھ کو، تو اللہ تمہیں جمع کہاں فرما رہا ہے، جوڑ کہاں رہا ہے؟ ایمان والوں کی مجلس میں. اور جو یہ اولین کٹے ہیں وہ کہاں جڑے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے ان کو جوڑ دیا، الحمدللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر، پھر جب اللہ کے نام انہیں ستایا جاتا ہے تو لوگوں کی طرف سے ستائے جانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں. ذرا تکلیف آتی ہے تو سمجھتے ہیں اللہ کا عذاب آ گیا، اور ایسے پھر جاتے دین سے کہ بھاگ گئے بالکل، معاذ اللہ. فرمایا کہ وَلَا إِن جَاءَ نَصْرُ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نصرت، کوئی مدد آ جائے تو اس وقت وہ ضرور کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ اصل میں ایک طرز عمل ہے منافقت والا، گو کہ مکی صورت ہے، اور نفاق کا معاملہ مدنی دور میں آیا، لیکن بعض باتیں قرآن نے ایڈوانس میں سمجھا دی تاکہ آئندہ کے حوالے سے اہل ایمان چوکنا رہیں. تو دیکھو ذرا تکلیف آئی تو واویلا مچا دیا, ہم پر تو مشکل آ گئی, مصیبت آ گئی اللہ کی راہ میں, اور ذرا مسلمانوں تمہیں فتح ملے گی تو فوراً کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ, لاؤ ہمارا حصہ نکالو. یہ منافقانہ طرز عمل, نفاق کا پودا تو پروان چڑھے گا مدنی دور میں, ابھی یہ مکی صورت ہے مگر ایڈوانس میں بتا دیا گیا, اور ابھی آگے اگلی آیت میں آئے گا, یہ واحد مقام ہے قرآن کا جہاں منافقین کا لفظ مکی صورت میں آیا ہے. فرمایا کہ اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین, تو کیا اللہ خوب جانتا نہیں اس بات کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے, ولا یعلمن اللہ الذین آمنوا ولا یعلمن المنافقین, اور اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا ایمان والوں کو اور ضرور واضح فرما دے گا منافقین کو. مدنی دور میں بالکل واضح ہوا, غزوہ احد ہوا تو 1000 کا لشکر نکلا, 300 کو لے کر کون علیحدہ ہو گیا تھا؟ عبداللہ بن ابئی جو منافقین کا سردار تھا, 300 کو لے کر علیحدہ ہو گیا, پتہ چل گیا کہ یہ ہے جھوٹے دعوے دار ایمان کے نفاق والے, اور جو ڈٹے ہیں وہ سچے ایمان والے ہیں. تو اللہ یہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ ضرور فرمائیں گے. عام حالات میں کیسے ہوگا میرے اور آپ کے ساتھ؟ بدلتے حالات میں اللہ کا حکم سامنے آئے گا اور بندہ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے, ذرا تکلیف آئے گی بھاگنے لگے گا, یہ ہے آپ کے میرے لیے انفرادی سطح پر. ماحول میں کب ہوگا؟ بدلتے حالات کے اندر دین کے حوالے سے بات آتی ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ دین والوں کا دین کے لیے آگے بڑھ کر ساتھ دیتے, کچھ لوگ پیچھے رک جاتے, تب واضح ہوگا. اور بہترین طور پر یہ بات کا واضح ہوتی ہے جب حق و باطل کا مارکا سجتا ہے اور حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے, تب پتہ چلتا ہے کون حق کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آیا ہے اور کون ہے کہ جس نے فرار اختیار کیا اور وہ ایمان کا جھوٹا دعوے دار بنا بیٹھا تھا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا, اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا, اتبعوا سبیلنا, تم ہمارے راستے پر چلو, ہماری پیروی کرو, ونحمل خطاياكم, ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. یہ ہوتا ہے شوگر کوٹڈ انداز میں روکنا, یہ بڑے بوڑھے مشرکین کے سمجھاتے تھے, ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے, تو نے دو کتابیں پڑھ لی, دو باتیں سن لی تو جذباتی ہو گیا, جمعہ 8 دن ہوئے نہیں تیرا دماغ چل گیا ہے. یہ جو انداز ہمارے معاشرے میں بھی کبھی آپ کو ملے گا کہ بیٹا ذرا ہولا ہاتھ رکھو, ابھی تمہاری شادی بھی ہونی ہے, تمہاری بہنوں کی بھی شادی ہونی ہے, ابھی تم نے مستقبل بھی سنوارنا ہے, ذرا یہ سادہ کچھ ہو جائے. وہ اللہ کے بندے جو یہ کہہ رہا ہے, کس کے پاس شیورٹی ہے کہ کل 60 برس کی عمر اس کی ہوگی یا 50 کی ہوگی؟ نمبر ون. اور نمبر ٹو, معذرت کے ساتھ, بڑھاپے کے پاس بچے گا کیا جو تم دین کے لیے لگاؤ گے؟ سارا دنیا پرستی میں لگا دیا, بچا کچھ دین کے لیے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہو؟ یہ تو سخت بات ہے بھائی. ہاں اللہ کسی کو 60 برس میں 70 برس میں دین پر آنے کی توفیق دے, اللہ کا احسان, مگر خود طے کر کے بیٹھا ابھی تو میری 20-25-30 سال کی عمر ہے, اور بڑے بھی سمجھا رہے بیٹا ذرا بھی حولات رکھو دین کے حوالے سے, جب ذرا سب کچھ ہو جائے پھر کرنا. بھائی اول تو موت کی کوئی شیورٹی نہیں کہ کب آ جائے, اور دوسری بات ہے کہ پھر بچے گا کیا جو دین کے لیے لگایا جائے گا. تو یہ شوگر کوٹڈ انداز میں بڑے بوڑھے سمجھاتے تھے, اور انتہا کیا تھی وہ آگے لکھا ہے, وما ہم بہا مینا و لحمی خطاياكم, اور ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ اٹھا لیں گے. چلو کوئی جہنم کی آگ کا مسئلہ ہوگا, کوئی سزا کا مسئلہ ہوگا, ہم دیکھ لیں گے, ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. استغفر اللہ, اتنی بھاری بات انہوں نے کر ڈالی. وما ہم بحاملین من خطاياهم من شيء, حالانکہ ان کے گناہوں کا کوئی بوجھ اٹھانے والے نہیں, انہم لکاذبون, بے شک وہ جھوٹے ہیں, ولا يحملون اثقالهم واثقال مع اثقالهم, وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے, دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون, اور قیامت کے دن ضرور ان سے اس بارے میں سوال ہوگا جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے. یہ تو مشرکین کا بیان ہوا. آج ہمارے یہاں بھی بڑے بوڑھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی بیٹی پردہ کرنا چاہتی ہے, بیٹا تیرا رشتہ ہو جائے پھر تو برقع لے لینا, کوئی نوجوان چہرے پہ سنت کے باہر سجانا چاہتا ہے, بیٹے تیری شادی ہو جائے پھر داڑھی رکھ لینا. کیوں, کیا داڑھی والوں کی شادیاں نہیں ہوتی کیا؟ برقع والیوں کی شادی نہیں ہوتی کیا؟ عجیب بات ہے. بیٹا ذرا تیری جاب ہو جائے اچھی, سیٹل ہو جائے, اس کے بعد تم داڑھی رکھنا. تو کیوں, داڑھی والوں کی جاب اچھی جگہ پر نہیں ہوتی کیا؟ عجیب بات, بیوقوفی کی بات ہے. ذرا حولات رکھو, دین کا بھی کرو دنیا کا بھی کرو. عجیب بات ہے, دنیا کی تو زیادہ کر رہے ہیں, اب کہہ رہے دین کی طرف بھی آؤ تو برا لگ رہا ہے, 24 گھنٹے تو دنیا میں لگے ہوئے. یہ جو انداز ہے روکنے کا, یہ بڑا شوگر کوٹڈ انداز ہوتا ہے, ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے, تم جذباتی نہ بنو, ذرا جمعہ جو حولے ہاتھ رکھو. جمعہ جمعہ 8 دن کے واقعے کو روک دیا گیا. اب گفتگو مشرکین مکہ کے تعلق سے ہوگی, اور پھر چند آیات کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ جاری ہو جائے گا آیت نمبر 24 سے. اللہ تعالیٰ اللہ ہے, جو چاہے کرے, ایک واقعہ آدھا بیان کریں, پھر کچھ اور بات بیان کر دیں, پھر دوبارہ اس واقعے کو جاری کر دیں. اللہ جو چاہے سو کرے, فعال لما یرید, جو چاہے سو کرے, مگر حکمت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جاتا ہے. فرمایا کہ وَإِن تُكَذِّبُوا, اگر اے مشرکو تم جھٹلاؤ گے, فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں جھٹلا چکی ہیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور ہمارے اور رسول علیہ السلام کے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے. اولم يروا كيف يبدئ الله اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تخلیق کی ابتدا فرماتا پھر وہی دوبارہ اس تخلیق کو لوٹائے گا؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، آپ فرمائیے زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو اللہ نے کیسے تخلیق کی ابتدا فرمائی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ دوبارہ ایک دوسری تخلیق میں کھڑا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اپنی بھی پہلی تخلیق پہ غور کر، کچھ نہ تھے تو پیدا کیا، اس عالم اور کائنات کی تخلیق پر غور، کچھ نہ تھا تو اللہ نے پیدا کیا، اسے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا، جس کو چاہے گا وہ اس پر رحم فرمائے گا۔ وإليه تقلبون، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، مراد اللہ کے حکم کو تم ناکام نہیں کر سکتے۔ ولا فی السماء، نہ تم زمین میں عاجز کر، نہ تم آسمان میں عاجز کرنے والے ہو۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ولقائه، اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئیسوا من رحمتی، یہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہو گئے۔ واولئک لهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب قوم ابراہیم کا بیان، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی تھی مگر قوم نے پلٹ کر ان کی مخالفت اختیار کی اور ان کی جان کے درپے ہو گئی، ان کے لیے آگ جلانے کی بات کی گئی، یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ اب قوم کا جواب، فما کانا جواب قوم ہی، پس ان کی قوم کا جواب یہی تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار، کہ ان لوگوں نے کہا کہ انہیں قتل کر ڈالو یا ان کو جلا ڈالو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم نے اللہ کے سوا بت بنا ڈالے، یعنی اللہ کے سوا ان بتوں کو معبود بنا لیا۔ مودت بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، لیکن کل کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا، ویلعن بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت کرے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، تم نے بتوں کی پرستش شروع کر دی آپس کے رشتوں تعلق کی وجہ سے۔ کئی مرتبہ انسان اچھی عادات لوگوں محفل سے سیکھتا ہے اور بری عادات بھی محفل سے سیکھتا ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے آدمی کس محفل میں، کس طرح کے دوستوں میں۔ حدیث شریف آپ کو میں نے سنائی تھی، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم دیکھو تم نے کس کو دوست بنا رکھا ہے، کون ہے تمہارا دوست، کس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو تم نے بھی بتوں کی پوجا پاٹ کی ہے، بس ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی دلیل کوئی نہیں، مگر کل کیا ہوگا؟ تم میں سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہے گا، ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا، اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت کرے گا۔ یہی بات سورہ فرقان میں ہم نے پڑھی تھی 19 پارے کے شروع میں، بندہ کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یہ ہے اصل بات سمجھنے کی، کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری دوستیاں کون سی ہیں، ہماری محفلیں کون سی ہیں، ہماری صحبتیں کون سی ہیں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، بس ان پر لوط علیہ السلام ایمان لائے، ان کے بھتیجے بھی اور بعد میں پیغمبر بھی بنائے گئے۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي، اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں، انبیاء کے والد، 4000 انبیاء پھر آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو ان کا اجر عطا کیا دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے گندی حرکت نہیں کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم واقعی مردوں کے ساتھ برا عمل کرتے ہو اور راہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ ایک مراد فطری راستہ جو نکاح کے بندھن کا عطا کیا گیا، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو، یہ ایک رائے ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی محفلوں میں ناشائستہ کام، برے کام کرتے ہو۔ بس کیا کریں، آج دنیا کی اقوام نے اس کو قانون کے سہارے پاس کر دی، جیسے کہ امریکہ میں بھی ریسنٹلی ہوا۔ یعنی اب یہ دھڑلے کے ساتھ قانون کے سہارے اس کو جائز قرار دے کے یہ گندگی پھیلائی جا رہی، اور وہ اس وقت کی بہرحال ظاہری اسباب کے اعتبار سے سپر پاور بنا بیٹھا ہے، تو پھر وہ دنیا کے اور ملکوں سے بھی تقاضے کرے گا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی باتیں شامل ہیں، اور بیجنگ کانفرنس ہوئی، بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی 2000 میں، اور 1995 میں، پھر 2000 میں، اور اس چارٹر میں یہ ہم جس پرستی کے لیے جواز کا قانون بھی موجود ہے، اور اس کو جن اقوام متحدہ کے جو ممالک ممبر ہے وہ سائن کریں گے، ان سے تقاضا ہے۔ یہ زور پاکستان پر بھی ڈالا جا رہا ہے، مسلمان ملکوں پر بھی ڈالا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قوم نے کسی عدالتی کاروائی سے اس کو حلال نہیں کیا تھا، بس گندے لوگ تھے۔ آج کے سو کالڈ مہذب لوگ اتنے گندے پلس گندے پلس گندے ہیں کہ قانون کے سہارے اس گندگی کو انہوں نے حلال کر دیا، معاذ اللہ۔ فما کان جواب قومی الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یہ ہے ڈھٹائی اس قوم کی، معاذ اللہ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے رب مفسدین کے مقابلے میں میری مدد فرما، اب اللہ کا عذاب ان کے لیے آئے گا۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا ان مهلك اهل هذه القريه، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، ان اهلها كانوا ظالمين، بے شک ان کی بستی کے لوگ بڑے، بے شک اس بستی کے لوگ بہت ہی ظالم ہیں۔ قال ان فيها لوطا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اس میں لوط علیہ السلام بھی تو ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فيها، انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے اس کو جو اس بستی میں ہیں۔ لننا جینا و اہلہ الا مراته، ہم ضرور ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ولما انجات رسلنا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سی ابہم، تو ان کے آنے کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے، یہ فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، اور بھاری آزمائش ہو گئی قوم کی۔ وواق ابھیم ذرا، اور ان کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس کی لوط علیہ السلام نے۔ وقالوا، اور فرشتوں نے کہا، لا تخف ولا تحزن، آپ ڈریے مت اور غم نہ کیجیے، انا منجوک و اہلک الا امراتک کانت من الغابرین، ہم بے شک آپ کی بیوی کے سوا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، آپ کی بیوی تو بے شک پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون علی اہل ھذہ القریۃ رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، بے شک ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے اس وجہ سے کہ وہ برے کام کرتے ہیں۔ ولقد ترکنا منہا آیتم بینتا لقومی عاقلون، اور یقینا ہم نے اس بستی سے کچھ واضح نشان ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی بحر مردار میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اس قوم کی کھنڈرات وغیرہ، یہ عبرت کا سامان آج بھی زمین پر موجود۔ وَإِلَى مَدْيَنَ قَوْمُ شُعَيْبَ، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، بس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس ان لوگوں نے انہیں، یعنی شعیب علیہ السلام کو چھٹلایا، تو ان لوگوں کو زلزلے نے آ پکڑا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم پر زلزلہ بھی آیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ وعاد وثمود، قوم عاد وثمود ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو چکے ہیں۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان ان کے اعمال ان کو بھلے مزین کر کے دکھا دیے۔ فصدہم عن السبیل وکان مستبصرین، پھر انہیں رائے حق سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ یہ بھی بڑا قیمتی جملہ ہے، ماضی کے لوگ بے وقوف اور جاہل ایسے نہیں تھے کہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ طاقتور بھی تھے، قوت ان کے پاس تھی، اسباب ان کے پاس تھے، وقت کی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، ترقی کیے بیٹھے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو بچے نہیں، رکے نہیں۔ ہر بات کی قوم، جیسے آج کی بھی اقوام ہے، یہ سمجھتے کہ ہم دڑے طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ سب سے طاقتور ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور وہ اللہ یہ واقعات بار بار لوگوں کی عبرت و سبق آموزی کے لیے بیان فرماتا ہے۔ وقارون وفرعون وحامان، وقارون اور فرعون اور حامان، ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ ولقد جاءهم موسى بالبينات، اور یقیناً ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فاستكبروا في الارض، بس ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وما كانوا السابقین، اور وہ بچ کر بھاگ نکلنے والے نہیں تھے۔ اگلی آیت اس لیے بڑی اہم ہے کہ جتنے قسم کے عذاب ان اقوام پر آئے، ان کو اللہ نے ایک ہی آیت میں جمع کر دیا۔ مختلف جو عذاب آئے قوموں پر، ایک ہی آیت میں اللہ نے ان کا بیان جمع فرما دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ بس ہم نے ہر ایک کو اس کی گناہ پر پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا بس ان میں سے وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی قوم لوط. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ان میں سے بعض کو چنگھاڑ زوردار آواز نے آ لیا جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی آئی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا جیسے کہ قارون کا واقعہ ہم نے پڑھا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا لیے مکڑی کی مانند ہے اسپائڈر. اتخذت بیتا اس نے گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اور یقیناً گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے. سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا بنا ہے, پھونک مارے اڑ گیا ختم, اگلی تشکرے ختم, ہوا چلی ختم, اتنا کمزور ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مکڑی ہوتی ہے فیمیل ظاہری بات ہے وہ مکڑے کو مار ڈالتی, وہاں فیمیل ڈومیننٹ ہو جاتی, مکڑی جو ہے وہ مکڑے کو مار ڈالتی ہے. اتنا کمزور گھر ہے بیچارہ. تو خیر اس کا جالا اس کو انگلی سے ٹچ کرو, پھونک مارو, ہوا چلے, ختم ہو جائے. جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارے معبود بنا کر, یہ توقع رکھ کر, امیدیں رکھ کر, کچھ سمجھ کر, وہ بھی اتنے ہی کمزور ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا کمزور ہے, گھر کمزور ہے. ان کا عقیدہ اتنا کمزور, ان کا کردار اتنا کمزور, وہ خود اتنے کمزور ہیں. اچھا کیا بتوں سے ہی لوگ امیدیں رکھتے ہیں؟ نہیں, مٹی کے چلتے پھرتے بت انسانوں کی شکلوں میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں. مطلب آپ کیل میں ہے کہ مجھے کچھ میڈیا پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے کچھ دینی پروگرامز کے حوالے سے. جب اور اللہ کا شکر یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے, پہلے بھی میں نے کر دی تھی کہ تنظیم اسلامی کی پالیسی ہے کہ ہم میڈیا سے کوئی مشاہرہ نہیں لیتے. الحمدللہ میڈیا کے کسی پروگرام سے نہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کبھی مشاہرہ لیا نہ ہم لیتے ہیں, ہماری پالیسی ہے, اللہ محفوظ رکھے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ کتنی خوش آمدیں کرتے ہیں خالی چند منٹس کے لیے ٹی وی کی سکرین پر آنے کے لیے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بعض اوقات صاحب علم لوگ, مذہبی بعض لوگ, چند لوگ, سب کو نہیں کہہ رہے, چند مذہبی لوگ, اور وہ گر جاتے لوگوں کے پیروں میں, استغفر اللہ, بس ایک پروگرام میں ہمیں بٹھا لیں اور پوری گاڑیاں بھر کے تحفے پہنچاتے ہیں اینکر کے گھر پر, ہمیں بلا لیں کسی طرح. اللہ کی پناہ, اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ بغیر کسی سفارش کے اللہ کا شکر ہے کہ کہیں موقع ملے گا, موقع ملے گا ہم جائیں گے, بات کریں گے, دین کی واپس آ جائیں گے. باقی خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, آپ بھی ہمارے حق میں دعا کیجئے. یہ تو میں نے آپ کو میڈیا کے تعلق سے بتایا کہ لوگ اپنے جیسے مٹی کے بنے ہوئے انسانوں کے قدموں میں بج جاتے ہیں. اسی طرح کوئی سیٹھ, کوئی مالدار, کوئی وزیر, کوئی طاقتور, کوئی کہنا چاہیے کہ اختیار رکھنے والا, اس کے قدموں میں بج جاتے ہیں. اور اجتماعی سطح پر آ جائیں تو ہمارے حکمران, کبھی ہماری فوج, کبھی ہمارے سیاستدان کیسے بچھ جاتے ہیں امریکہ کے سامنے اور کافروں کے سامنے. استغفر اللہ, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نہ امیدیں. اور مجھے بتا تو صحیح, کافری کیا ہے؟ اس کے سوا کفر کیا ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کافروں سے امیدیں, اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے امیدیں, اللہ کو چھوڑ کر مخلوقوں کو سمجھنا, اور کیا کافری اور کیا شرک. اللہ اکبر کبیر, استغفر اللہ. تو سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر, سب سے کمزور عقیدہ کردار اس کا جو اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے یا سمجھے سمجھنے کے باوجود کسی اور کی طرف توقع رکھے, کسی اور سے امیدیں رکھے, کسی اور کو سمجھے کہ اختیار رکھنے والا ہے. یہ بھی اتنا ہی بودا اور کمزور ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا اس کا گھر کمزور اور بودا ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون کاش کے وہ جانتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی شے کو. وہو العزیز الحکیم اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. وتلک الامثال نضرب للناس اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما يعقلها الا العالمون اور انہیں تو وہی سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق اور اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین بے شک اس میں یقیناً ایمان والوں کے لیے نشانی موجود ہے. الحمدللہ جی 20واں پارہ مکمل ہوا, اب 21واں پارہ شروع کریں گے. 21 پارہ شروع ہو رہا ہے اور اب جو تین رکوع ہیں مزید سورہ عنکبوت کے ان میں اور اہم ہدایات ہیں مشکلات کے دور کے لیے. 5 نبوی میں نزول ہوا, اسی سال ہجرت حبشہ ہوئی اور اس سال ان سالوں میں 4-5 نبوی یعنی آغاد وحی کے 4th-5th برس بہت شدید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے صحابہ کرام پر. تو اس مشکلات کے دور کے حوالے سے بڑی قیمتی ہدایات اور رہنمائی اس مقام پر عطا کی جا رہی ہے. ایک رکوع اور پڑھیں گے اور پھر 4 رکعت انشاءاللہ ادا کریں گے. آج بھی وہی ترتیب رہے گی, 4, 8 اور 4 انشاءاللہ. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر قرآن کتاب میں سے وحی کی گئی اس کی تلاوت کرتے رہیے. واقعی میں صلاح اور نماز قائم کیجیے. سبحان اللہ, یہ دیکھیے قرآن کی تلاوت کتنی اہم بات. سورہ کہف ہم نے پڑھی تھی, سمجھی تھی الحمدللہ. سورہ کہف بھی 5 نبوی میں نازل ہوئی, اس میں بھی مشکلات کا دور تھا, وہاں بھی رہنمائی آئی تھی اور وہاں بھی تلاوت قرآن کا ذکر تھا. سورہ کہف کی آیت نمبر 27 وہ بھی 5 نبوی, یہ بھی 5 نبوی قرآن کی تلاوت. میں آپ کو عرض کروں جو مجاہدین کبھی گنتانہ بومی میں رہے یا ابو غریب جیل میں رہے یا قندھار کی جیلوں میں رہے, یقیناً ہمارے بھائی جو چلے گئے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, اور جو آئے واپس ان پر سب سے بھاری شے کیا تھی جب ان سے پوچھا جاتا, وہ کہتے جب ہمیں قرآن کا نسخہ منا دیتے تھے, چھین لیتے تھے یا قرآن کے نسخوں کی معاذ اللہ بے حرمتی کرتے تھے. سب سے مشکل مرحلہ ہم پر یہ تھا. تو پھر جس کو جتنا حفظ ہوتا وہ اتنا پڑھتا اور باقیوں کو یاد کراتا. اور کئی مفسرین, مولانا مودودی جیل میں رہے, تفسیر وہاں لکھی انہوں نے, پیر کرم شاہ الازہری صاحب بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم, اور جسٹس سقی عثمانی صاحب کے ساتھ وہ جج بھی رہے وفاقی شریعہ عدالت کے, انہوں نے بھی تفسیر لکھی, جیل کے اندر لکھی. بڑے اسلاف بزرگ گزرے جو جیلوں میں رہے وہاں انہوں نے قرآن حفظ کیا. تو بہرحال مشکلات کے دور میں قرآن بڑا سہارا. کون سا قرآن جس کو میں اور آپ زندہ کلام سمجھے؟ خدا کی قسم جب آپ کے سامنے میرے سامنے پیغمبروں کے واقعات آتے ہیں اور سمجھ آتے ہیں تو آپ کو میرے اپنے اس معاشرے کی تکلیف تک کو محسوس ہی نہیں ہوتی. جب بدر کا بھی بیان آئے گا, احد کا بھی بیان آئے گا, ابھی آج یا آج انشاءاللہ سورہ عذاب کا بیان پڑھیں گے, سورہ عذاب میں غزوہ عذاب کا بیان پڑھیں گے جو اہل حالات صحابہ کرام پر آئے, تو جب آدمی گزرتا ہے تو اس کو یقین اس کا بڑھتا ہے, ایمان اس کا بڑھتا ہے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے, اس کا اعلان آتا ہے, اس سے بھی اس کا ایمان بڑھتا ہے. یہ ہے قرآن کی وہ تاثیر کہ مشکلات کے دور میں تلاوت 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 سمجھ کے تلاوت سمجھ کر تلاوت. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے نبی علیہ السلام تلاوت کیجیے اس کی جو آپ پر کتاب میں سے وحی کی گئی. واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے, اور روکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہاں کم از کم کتنا روکتی ہے؟ 24 گھنٹے کا آدمی برائی کر رہا ہے مثلا, 1.5-2 گھنٹہ نماز میں لگانا شروع کر دیا تو برائی کتنی کم ہو گئی؟ 2 گھنٹہ تو کم ہو گئی نا. اب یہ نماز کے آداب کے ساتھ اس کو ادا کرے, توجہ سے ادا کرے اور اقرار کرے کہ مالک یوم الدین سمجھ کر, ایاک نعبد سمجھ کر, تو یہ نمازوں کے اوقات کے درمیان بھی انشاءاللہ نماز اس کی حفاظت کرے گی. اور کوئی نماز کی طرف آ رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, اچھی طرح پیار محبت سے سمجھائیے مگر نماز کو آنے دیجئے. 2 گھنٹے تو برائی رکی نا, اور توجہ سے نماز ادا کرے گا, ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرے گا تو نماز مزید اس کو برائی سے روکے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن نماز اس کے آداب کے ساتھ شرائط کے ساتھ. ولا ذکر اللہ اکبر, اور اللہ کی یاد سب سے بڑی شے ہے. نماز تو شرائط کے ساتھ ہے نا, اسی طرح تلاوت قرآن کے بھی کچھ ظاہری آداب بھی ہیں, باوضو بھی آدمی ہو دیگر آداب بھی ہیں, لیکن ذکر الہی تو چلتے پھرتے ہر وقت ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ عجیب بات ہے, بیت الخلاء میں آدمی ہو زبان سے ذکر نہیں کر سکتے, مناسب نہیں, لیکن دل میں کر سکتے. ناپاک ہو گیا ایک شخص, غسل واجب ہو گیا, تلاوت قرآن نہیں کر سکتا ہوں لیکن ذکر کر سکتا ہے. ولا ذکر اللہ اکبر, تو ذکر الہی تو ہر دم ہر آن. وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, قرآن بار بار کہتا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو. واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ہاں ذکر کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں مختلف اوقات کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بھی اذکار ہیں، پھر دعائیں، درود شریف، استغفار کے کلمات، ان کو بھی اپنے معمولات میں ہمیں شامل کرنا چاہیے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے اے لوگوں جو تم کرتے ہو. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرنا مگر اس طریقے پر جو بہت عمدہ ہو. صحابہ جائیں گے حبشہ ہجرت کرنے کے لیے، تو وہاں اہل کتاب سے ڈائلاگ ہوگا، گفتگو ہوگی، عمدگی کے ساتھ گفتگو کرنا، بحث کرنا، مگر عمدہ انداز سے. الا الذين غلبوا منهم، سوائے وہ جو ان میں سے ظلم پر اتر آئے. وقولوا، اور کہنا، آمنا بالذی انزل الینا، ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نادل کیا گیا. وانزل الیک، جو تمہاری طرف نادل کیا گیا. والہنا والہکم واحد، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں. توحید یعنی مشترکہ جو دعوت کے نکات ہوں، پوائنٹس ہوں، ان سے دعوت شروع کرنی چاہیے. یہ بات سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، اہل کتاب، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. جیسے کہ نجاشی بھی ایمان لائیں گے رحمت اللہ علیہ، جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کا موقع آپ کے علم میں انہوں نے تقریر کی تھی، وہاں پہ سورہ مریم سنائی تھی. ومن ہا الا یؤمن بہ، اور اہل مکہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لاتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور ہماری آیات کا انکار تو وہی لوگ کرتے ہیں جو کفر کرتے ہیں. وما کنت تتلو من قبلی من کتاب، اور اے نبی اس سے قبل آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. ولا تخطہ بیمینی کا، نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. اذا لرتاب المبطلون، اس صورت میں باطل پرست لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی امی ہے نا، 40 سال تک کچھ بولا نہیں، لکھا نہیں، تقریر نہیں، خطاب نہیں، گفتگو نہیں، ڈائلاگ نہیں، اور 40 برس کے بعد وہ کلام پیش کر رہے کہ ایک سورت سے ملتی جلتی سورت ہی لے کر آ جاؤ اور پوری دنیا کو چیلنج ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت ہے کہ آپ کا امی ہونا آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے کہ 40 برس تک خاموشی، اور 40 برس کے بعد رب کائنات نے آپ کو یہ علم وحی عطا فرمایا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ واضح آیات ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ حفاظ کی عظمت کا بیان، کہ جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا، اور یہ بہت بڑی ڈیوائن اسکیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور کرنے کا کام ہے. بہرحال یہ بھی سعادت کی بات ہے، جن کے بچے بچیاں ماشاء اللہ حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے. یہ بھی قرآن کی حفاظت کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیات کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور وہ بولے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، آیات کی نشانیاں کیوں نازل نہیں کی گئی، وہی معجزات فرمائشی. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، نشانیاں یہ معجزات تو بے شک اللہ کے پاس سے ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی سب سے بڑا معجزہ قرآن کا عطا کیا گیا، ان لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے اسی پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نجات ملے گی. 4 رکعت تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے.